الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رمضان المبارک میں اخلاقی تربیت کے حوالے سے گزشتہ چند جمعے میں آپ حضرات کی خدمت میں زکوٰۃ کی حکمت، انفاق فی سبیل اللہ کی حکمت اور اس کے اسرار، اور جملہ عبادات جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جن کا مکلف فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے انسان کی زندگی میں وہ کیا انقلاب بپا کرتی ہے، اور روحانیت کے اعتبار سے وہ انسان کے اندر کیا کمال پیدا کرتی ہے. اسی مناسبت سے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 کا انتخاب اسی مضمون کی دوسری کڑی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. اس میں اللہ رب العالمین نے مساجدوں کا، یعنی مسجدوں کا ذکر فرمایا، اور مسجد کی اہمیت اور اسلامی تاریخ میں اور اسلامی تعلیمات میں مسجد کا بنیادی کردار کیا ہے، وہ اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اور اس سے بڑا برا آدمی کون ہوگا کہ مسجد میں جو منع کرے کس چیز کو. فرما ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کرنے سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے مساجد کے اندر لوگوں کو منع کرے. وسعٰ فی خرابہا، اور مسجد کو ویران کرنے کے لیے، عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں کرے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مسجد کی اہمیت اور اس کی آباد کرنے والوں کی فضیلت اور اس کو ویران کرنے والوں کی مذمت کو بیان کیا ہے. شریعت مطہرہ کے اندر زمین کا وہ ٹکڑا جو نماز اور عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا ہو، شریعت مطہرہ کی اس طرح کے اندر اس کو مسجد کہتے ہیں. اور پھر وہ خطہ روئے زمین میں، اللہ رب العالمین کی زمین میں سب سے برگزیدہ خطہ اور سب سے محترم اور معظم خطہ ہوتا ہے، کہ جہاں پر مسلمان جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی یاد کرتے ہیں، نمازوں کے اور اذکار کے اجتماعات کرتے ہیں. مساجد ان تمام کاموں کے لیے ہے کہ جو کام دینی امور کی بھلائی کے لیے ہو، دینی شعار کی سلامتی کے لیے ہو، اور ہر وہ چیز جو دین کے معاملے میں معاون بن رہی ہو اور اجر و ثواب رکھتی ہو اس کا انعقاد اور اس کا اہتمام مساجد میں کیا جا سکتا ہے. جس طرح کہ نماز ہے, نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن ہے, اوراد و وظائف ہے, حمد و ثنا کی محفل ہے, نعت و مدحت کی محفل ہے, نصیحت و تلقین کی محفل ہے, اخلاقی طور پر اور انسانوں کے کردار, مسلمانوں کے کردار کو درست کرنے کے لیے جو قرآن نے منشور پیش کیا ہے, اور مسلمانوں کو پیش آمدہ وہ عظیم مہمات جو جہاد کی صورت میں ہو یا کسی ناگہانی مصیبت و آفات کا خدا نخواستہ سامنا ہو یا ان کے لیے کسی خوشی اور محبت و رحمت و رافت کا ذریعہ بنے, اور وہ تمام چیزیں شریعت حدود کے تقاضے کے تحت اور محض اللہ رب العالمین کی رضا اور دین کی بات اور دین کی تعلیم کو آگے بڑھانا ہو, تو یہ تمام امور مساجد کے اندر شریعت مطہرہ نے جائز رکھے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریعت مطہرہ نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کی تعمیر کی گئی, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی سیرت پاک کے اہم گوشے جو ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں اور اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں, ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی. مسجد نبوی کی تعمیر اور جنت البقیع کے لیے, بقیع غرقت کے لیے, اس خاص خطے کا اور خطہ عرضی کا اور اس بقعہ مقدس کا انتخاب کیا گیا, اور جب مسجد کے لیے جگہ منتخب کر لی گئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کے لیے جب اہتمام فرمایا تو صحابہ اکرام علی مردوان آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر کے لیے مال کے طور پر, جان کے طور پر, مشورے کے طور پر صحابہ اکرام علی مردوان نے پہلی صف میں آ کر اپنے اخلاص کا ثبوت پیش کیا. اس خطہ زمین جو یتیم بچوں کے لیے کی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا, اور اس کے بعد اس کی رقم دینے کا شرف حضور سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو حاصل ہوا. یعنی یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی کتاب منقبت کے اندر اتنا کشادہ باب ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک مسجد نبوی میں لوگ نمازی ادا کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی طرف منسوب ہوتا رہے گا. اور اس میں اہتمام علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مساجد اگر بنائیں تو پھر ایک ہی شخص کھڑے ہو کر اس میں حصہ نہ ملائے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ ملانا چاہتا ہے تو ایک بڑا حصہ وہ دے دے, باقی ہر مسلمان کو اس کے اندر وہ شریک کرے تاکہ ہر مسلمان کا حصہ, تقوی والے کا, صاحب تقوی کا حصہ اس کے اندر شامل ہو. اور ایک تو حصہ ملانے کی غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی توجہ مساجد کی طرف ہو, انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ہو, اللہ کی رضا کی طرف ہو, جس کے مال کے اندر حرام کی کھوٹ نہیں ہے اور وہ خالصتاً حلال مال ہے, اس کے مال کو اس کے اندر شامل کیا جائے تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے افراد کے اعتبار سے, تاکہ ایک تو ظاہری طور پر مسلمان کا دل اس مسجد کے ساتھ لگے اور انفاق فی سبیل اللہ اس میں پیسہ دینے کے اعتبار سے اس کا دل اس میں منہمک ہو جائے, مستغرق ہو جائے, راغب ہو جائے, اور ساتھ ساتھ جو اجر و ثواب کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے. اور پھر خاص اس تناظر میں جس مقصد کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اس جگہ پر نہیں تو دوسری جگہ پر, دوسری جگہ پر نہیں تو چوتھی جگہ پر اللہ رب العالمین کے نام پر مسجد قائم کریں جہاں پر مسلمان اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو اور احکام و شریعت کی تبلیغ کا اہتمام کیا جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خطۂ زمین کو مسجد کے لیے آپ نے مختص فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا, بعد میں پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی توسیع کا سلسلہ شروع ہوا, تو روایت میں آتا ہے کہ مسلمان مسجد کے شوق میں اور اس کی تعمیر میں اس قدر کوشاں تھے کہ ایک جگہ پر گھارا بنایا گیا تھا جس سے اینٹیں بنائی جا رہی تھیں اور کھجور کے تنوں کو چیر چیر کر مسجد نبوی شریف کی چھت کو تیار کیا جا رہا تھا, اور مٹی کے گھارے جو تیار ہو رہے تھے, صحیح احادیث میں سیاستہ میں کئی روایت اس میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان بڑے احترام بڑی عقیدت کے ساتھ ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جاتے اور وہ اینٹ کا احترام اس طرح کیا گیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جس طرح کہ ان میں اس کی جان شامل ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی رس کرنا گر جائے. اور یہاں پہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت کے اعتبار سے ایک نحیف صحابی تھے. انہوں نے جب ایک اینٹ اٹھائی مسجد نبوی کی طرف لے جانے کے لیے جہاں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تھوڑے سے فاصلے سے, تو ایک صحابی نے مزاحن جو ان کے دوست تھے وہ ایک اینٹ اٹھا کر اور رکھ دی. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا کہ آپ ایک اینٹ کی بجائے دو اینٹ رکھ رہے ہیں. تو پھر ان کے ایک اور دوست نے مزاحن ایک اینٹ اور رکھ دی, تو یہ تین سے چار اینٹ ان کے ہاتھ میں ہو گئی. تو بڑی مشکل سے وہ اپنے سینے سے اس اینٹ کو چمٹاتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی. جیسے ہی انہوں نے اینٹ کو رکھا تو ان کے سینے پر اور ان کی داڑھی پر اس کا گرد لگ گیا تھا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے جلوگر ہوئے, یہ بھی ہانپ رہے تھے کہ اتنا وزن انہوں نے مجھ پر لاد دیا ہے. تو حضور قریب آئے, اور اس سے پہلے حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے اینٹ کو اٹھایا تھا, اور ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ یہ اینٹ دے دیں. تو سرکار نے فرمایا کہ تم اللہ سے مجھ سے زیادہ اجر لینے والے ہو, کہ جب تم خدا سے اجر کا تقاضا کر سکتے ہو تو میں اللہ سے کیا, میں اللہ کے اجر کا مستحق نہیں. انہوں ترغیب دلاتے ہوئے کہ جب تم اللہ کے اجر کے لیے مستعد ہو تو کیا میں اللہ کی اجر کے لیے حاصل کرنے کے لیے مستعد نہیں. ابھی حضور بھی اسی کام میں مصروف عمل ہے, جو ہمارے لیے اس بات کو دکھایا جا رہا ہے کہ مساجد اور دین کے کاموں کے اندر پھر اس کے نام و نسب, اس کے ظاہری مرتبے و مقام کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک عام انسانوں کی طرح وہ شامل ہو جائے. کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس برگزیدہ منصب کے مطابق ہمیں ترغیب دینے کے لیے برسبیر تنزل اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں اور اپنے مرتبے سے بظاہر تنزل فرما رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر اس چیز کو کر رہے ہیں, تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جتنے امور ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور عبادت کے امور ہے, اس پہ بندہ اپنا نام و نسب اور اپنے مرتبے اور مقام کو وہاں پر ذکر نہ کرے, بلکہ مل کر صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس میں شامل ہو جائے. ضروری نہیں کہ جس نے بہت بڑا حصہ ملایا ہے وہ اسی کے لیے کامیابی کا ہے, بلکہ حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کا ایک ذرہ ملا ہوا ہے اسی کے صدقے سب کا ذرہ مقبول ہو رہا ہے. تو اس احترام اور مقبولیت کی فضا کو عمل کے اعتبار سے سرگرم رکھنا ہے. اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہانپ رہے ہیں اور ابھی آپ کی سانسیں رکی نہیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ عمار تیرا یہ حال کس نے کر دیا؟ تو ان کی زبان سے کلمات نکلے کہ حضور میں تو بڑا نحیف ہوں, میں تو ایک اینٹ دو اینٹ بڑی مشکل سے اٹھا سکتا تھا, وہ فلاں صحابی جو میرے دوست ہیں انہوں نے مزاحن دو سے تین اینٹ رکھ دیے اور بڑی مشکل سے میں یہاں پر لے کر پہنچا. یعنی اس سے ایک تو مفہوم یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے کس اخلاص کس محبت کے ساتھ اس مسجد کو قائم کیا ہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور میں وزن نہیں اٹھا سکتا تھا اور یہ وزن مجھ پر لاد دیا گیا, تو حضور میں تو یہ سمجھا کہ آپ کے صحابہ مجھے مار ڈالیں گے. جب یہ زبان سے ان کے کلمہ نکلا حضرت عمار بن یاسر کے کہ آپ کے صحابہ مجھے مار ڈالیں گے, تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ریش مبارک اور داڑھی سے گرد کو صاف کرتے وقت ایک بہت بنیادی اشارہ ان کی شہادت کے متعلق ذکر فرمایا اور ان کے جسم کے کپڑوں کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ عمار میرے صحابہ تو تجھے نہیں ماریں گے. انہوں نے تو سرکار کی خدمت میں یہ بات جذبات میں عرض کر دی کہ حضور مجھ پر اتنا وزن ڈال دیا کہ جس طرح جو مجھے مار ڈالیں گے, اور یہ آپ کے اصحاب تو میری جان لے لیں گے مجھے مار ڈالیں گے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر لگی ہوئی گرد کو صاف کرتے ہوئے بہت دور کا اشارہ انہیں مرحمت فرمایا اور ان کی داڑھی کو صاف کرتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ عمار تجھے میرے صحابہ نہیں ماریں گے, تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ ٹھیک اس کے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 50 سال یا 30 سال کا عرصہ تو مسلم ہے, 30 سال کے لگ بھگ کا عرصہ چلتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ, جو سیدنا مولا علی کا بھی باغی ہے اور سیدنا امیر معاویہ کے بھی باغی ہے اور درمیان کا وہ گروہ ہے جو مسلمانوں کے اندر فتنہ کر رہا ہے, اس نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا. تو یہ ضمن ایک واقعہ درمیان میں آیا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے منتہا کا علم عطا فرمایا, کہ وہ تو اپنی زبان سے برجستہ یہ بڑا کوئی اہتمام بھی نہیں تھا, انہوں نے برجستہ یہ جملہ کہا کہ حضور آپ کے صحابہ مجھے مار دیں گے, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تجھے نہیں ماریں گے, فیت باغیہ اور باغی گروہ تو یہ قتل کرے گا. اب جب اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت البقیع کے لیے جو خطہ زمین تھا اس کو مختص فرمایا, اور خطہ زمین کو مختص کرنے کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو اس میں جلوگر ہوئی ہے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں بھائی ہیں, حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن. یہ پہلی شخصیت ہے صحابہ کرام میں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر وفات پائی اور ان کا مزار مقدس جنت البقیع کے اندر بنا. اس مسجد نبوی اور تمام مساجد کے احترام کے حوالے سے یہاں تک روایت آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ملتی ہے کہ مساجد کے احترام اس کو آباد کرنا اور اس میں اللہ رب العالمین کی یاد سے اس کے ذکر سے اس مسجد کو معمور کرنا اور لوگوں کے لیے سہولیات پیش کرنا کہ جو نمازی آئے ان کے لیے صفیں صاف ہوں اور مساجد کا ہر خطہ ان کے لیے صاف ہو, جہاں پر وہ بیٹھ کر بڑے انہماک کے ساتھ, بڑے استغراق کے ساتھ, بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں. تو اللہ رب العالمین نے بعض ایسے گروہ کی طرف اور بعض ایسی جماعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ حضرت ابراہیم محمد اسماعیل کا خاصہ یہ رہا کہ وہ مسجد حرام کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ کے اس بیت کو صاف ستھرا کرتے ہیں. تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر ایک خاص لوگ اس میں آ جاتے ہیں کہ جو مسجد کے انتظامیہ میں شمار ہوتے ہیں اور مسجد کی تعمیر و ترقی کے ساتھ, اس کی تزئین اور آرائش کے ساتھ اہتمام سے اور اس کی نظافت و صفائی کے اعتبار سے اس کا خیال رکھتے ہیں, ان کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے ہر قسم کا اہتمام کریں, اور جو دیگر نمازی ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی ایسا گوشہ جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہو, مسجد کی اہمیت کے خلاف ہو اور مسجد کی شرافت کے خلاف ہو, تو وہ بطور مشورہ ان ذمہ داران کو ان بات کو ذکر کریں کہ جناب یہ بات جو ہے کہ مساجد کے خلاف, وہاں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ طریقہ مسجد کے تزئین اور آرائش کے خلاف ہے, آپ اس کو نوٹ کریں. پھر ان حضرات پر یہ فرض ہے, اگر قبول نہ کریں تو گناہگار ہوں گے, ان پر یہ فرض ہے کہ صحیح مشورے کو قبول کریں اور فی الفور مسجد کے اعتبار سے اور نمازیوں کی سہولت کے اعتبار سے اور اللہ کے گھر میں عبادت و تلاوت اور دعا اور تسبیح و تحلیل کرنے والوں کی یہ جو سہولت کا سلسلہ ہے, جس طرح کہ آج آپ دیکھیں کہ پنکھوں کا انتظام ہے, دریوں کا, رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب عام نمازوں میں آج صفے ہوتی ہیں لیکن رمضان المبارک میں مزید آراستہ کر دیا جاتا ہے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ قالین یہاں بچھایا گیا ہے, صفائی ستھرائی کا اہتمام کر دیا جاتا ہے, تراویح میں جو لوگ شامل ہیں ان کے لیے پانی کا اہتمام کر دیا جاتا ہے یا باہر مسجد کے باہر مشروبات کا اہتمام کر دیا جاتا ہے, جو بھی ہے جو نمازی کی سہولت کے اعتبار سے حد شرع کے اندر ہے, شریعت کی حدود کی پاسداری کے اعتبار سے, اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو مسجد کے منتظمین ہوتے ہیں. ہاں اگر وہ مسجد کا سلسلہ چلا رہے ہیں تو ان کو شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مسجد کے مصارف کے اعتبار سے مخیر حضرات جو مسلمانوں میں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے نعمت عطا فرمائی ہے, ان سے مسجد کے اخراجات کے لیے سوال کر سکتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے چندہ کرنا, کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خود مساجد کے لیے, غزوات کے لیے, غزوہ تبوک کا واقعہ تو آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ غزوہ تبوک میں جو حضور پر اعلان کرتے ہوئے ایک رقت طاری ہو گئی کہ کون ہے جو جیش اوسرا کے اندر مسلمانوں کی مدد کرے گا, تو مسجد میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی ذات کے لیے سوال منع ہے. جس طرح کہ بعض حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی میں بہت غریب ہوں, میں فقیر ہوں, مسکین ہوں, مجھے دے دیں, تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, اللہ رب العالمین ان کے لیے کشادگی پیدا فرمائے, لیکن اس حق کے سب پابند ہیں. مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں ہے, ہاں وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر فنائے مسجد کی طرف جا کر, مسجد فنائے مسجد سے مراد مسجد سے ملحق وہ علاقہ جو خالصتاً مسجد کے لیے نہیں ہے, یعنی مسجد میں نماز کے لیے نہیں لیا گیا ہے, لیکن وہ مسجد کی اضافی زمین ہے جو مصلی سے ہٹ کر ہے, جس طرح کہ باہر آپ دیکھتے ہیں کہ پارکنگ کا علاقہ جہاں ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, یہ جو فرائے مسجد ہے اس میں جا کر اگر وہ اعلان کرے تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے, لیکن وہ مسجد کے اندر اعلان نہیں کر سکتا. اگر وہ مسجد میں اعلان کرے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ بڑی شائستگی کے ساتھ اس کو روکے اور اس کو منع کرے کہ مسجد اعلان کے لیے, تجارت کے لیے, شور شرابے اور اس غوغے کے لیے نہیں ہے, مسجد محض اللہ کی عبادت کے لیے ہے. ایک بات. دوسری بات, اسی تناظر کے اندر میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا تھا, جو وقت ہمارے پاس مختصر سے رہ گیا, چند تفسیر انشاءاللہ اگر اس کے بعد اگر جمعہ ہمیں نصیب ہوا رمضان المبارک کا ایک اور اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے کہ رمضان المبارک کے جمعے کی بات اور ہوتی ہے, تو اس حوالے سے میں اعتکاف کے بھی مسائل سے دو چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. معتکفین کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر 10 دن یا 3 دن نفلی اعتکاف میں. 10 دن سنت موقعدہ علی الکفایہ ہے کہ جو مسلمانوں کی بستیوں میں سے علاقوں میں, اب تو کراچی بڑا وسیع ہو گیا ہے, تو میرے دانش کے اعتبار سے اور میرے فہم کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اگر اس کو جس طرح ضلع وائز اور ٹاؤن وائز تقسیم کیا گیا ہے تو پھر ہم اعتبار ٹاؤن کا کر لیتے ہیں کہ ایک ٹاؤن میں جتنی مساجد ہیں اور جتنے لوگ آباد ہیں ان میں سے جو مرکزی مسجد ہے اس میں اگر ایک بندے نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کے اوپر سے یہ بات اٹھ جائے گی. کیونکہ حدیث پاک کے اندر اور فقہ کتاب میں ہے کہ شہر میں ایک بندے کا, کم سے کم ایک بندے کا اعتکاف کرنا ضروری قرار دیا گیا, جیسے نماز جنازہ ہے جو فرض علی کفایہ ہے کہ ایک بندے نے بھی ادا کر دی, دو چار بندوں نے بھی ادا کر دی تو سارے محلے سے ادا ہوگی, اور کسی نے ادا نہیں کی تو تمام گویا کہ گناہ کا شکار ہوئے اور گناہ کا ارتکاب انہوں نے کیا. اسی طرح ہمارا شہر بڑا وسیع ہو چکا ہے تو اس حد کے اعتبار سے اگر ٹاؤن اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کریں تو ایک ٹاؤن میں اگر جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے اس کے اندر اگر ایک شخص نے بھی اگر ارتکاب کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. لیکن یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ ہر مسجد کے اندر کئی معتکفین آ کر جمع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ وہ توفیق مرحمت فرماتا ہے, اور ہمیں اس ناگہانی وقت سے اللہ نے بچا دیا ہے کہ جب ایک بندہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین اس سے ہمیں ہمارے بچوں سے, بچوں کو ان لمحوں سے, اس زمانے سے محفوظ فرمائے. مردوں کے تو مساجد کے اندر آ کر اعتکاف کرنا ہے, اور اعتکاف کا اہتمام کے لیے جو مسجد کے منتظمین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سہولیات کو پیش کریں. اعتکاف کی روح میرے دوستو یہ ہے کہ خلوت کے اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین سے اپنی لو لگائے, اور یہ پردہ لگانا یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو ہے, ایک طریقہ بزرگوں کا مشروع تو ہے, لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ بندہ دنیا کی فکر سے کٹ کر اپنی اس توجہ کو اللہ کی طرف لے جائے اور اپنے آپ کو یوں محسوس کرے جس طرح کہ وہ میدان معاشر میں تنہا ہے, اپنی قبر میں تنہا ہے, اور صرف اس کو اللہ رب العالمین ہی کا خیال ہونا چاہیے. یہ ایک موقع مرحلہ ہے. ہم یہاں پر موبائلز فون لے لیں, دوستوں کے ساتھ گپے شپے کر لیں, تو پہلی بات تو موبائلز فون وغیرہ وہ حرمت پامال کر دیتے ہیں مسجد کی, جو شرن معیوب ہے, اور مسجد کی انتظامیہ اور جو اثر و سوق والے لوگ ہیں ان کی سخت ذمہ داری ہے اس چیز کو روکیں, ورنہ وہ گناہگار ہوں گے. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ مساجد کے اندر اگر معتکف بیٹھا ہے تو وہ عبادت کے لیے بیٹھا ہے. پہلی بات تو علماء نے اجتماعی اعتکاف کی اجازت ہی نہیں دی کہ وہ تنہا تنہا بیٹھے, لیکن زمانہ نبوی سے دوری ہونے کے اعتبار سے, تعلیم سے دور ہونے کے اعتبار سے, دین سے دوری ہونے کے اعتبار سے یہ اجتماعی اعتکاف کا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو جاتا ہے, اور اس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے, پھر تھوڑا وقت دے دیا جاتا ہے اپنی خلوت کی عبادت کا. تو یہ تو بہت زیادہ محبوب ہے کہ اس 10 دن کے اندر ایک شخص کی تیاری ہو جاتی ہے کہ شریعت کے مسائل کے اعتبار سے اور اس کے جو فرائض ہیں نماز کی درستگی کے اعتبار سے, شریعت مطہرہ کے وہ تمام مسائل جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. پہلی بات کہ جو عبادتیں اس پر فرض کی گئی ہیں اس کے بارے میں جاننا, صرف یہ کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا, نہیں, آپ کو یہ جاننا فرض ہے ہر مسلمان کو. اتنا علم تو ضروری ہے کہ نماز کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے, کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے, وضو کے فرائض کیا ہے, نماز کے فرائض کیا, نماز کے مفسدات کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے ابن ماجہ میں حضور نے ذکر کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ایک تاجر ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ بیع کا طریقہ کیا ہے اور بیع باطل کیا ہے, تجارت کن چیزوں سے باطل ہوتی ہے, اس کے مفاسدات کیا ہیں. بھلے وہ رزق حلال کما رہا ہے لیکن یہ چیز اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے اعمال نامے میں گناہ لکھا جا رہا ہے. اگر حاجی ہے تو حج کے لیے جا رہا ہے, کہ یہ نہیں کہ میرے ساتھ ایک معلم عالم جا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اسے یہ جاننا ضروری ہے کہ حج کس چیز کا نام ہے اور حج کے فرائض کیا ہیں, حج کن چیزوں سے منعقد ہوتا ہے, کن چیزوں سے احرام فاسد ہو جاتا ہے, کن چیزوں سے حج فاسد ہو جاتا ہے, کن چیزوں سے عمرہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مطلقاً بات جاننا اس حاجی اور رمضان اور غیر رمضان میں جانے والے معتمر عمرہ کرنے والے کے لیے فرض قرار دی گئی ہے, اگر وہ اس چیز کو یاد نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ اعتکاف کے ضروری مسائل ہیں. اسی لیے شریعت مطہرہ نے ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ذکر فرمایا اور وہاں پر واضح کیا ہے کہ مساجد کے اندر اگر ایسے لوگ آ کر نماز پڑھیں کہ جن کے جسم سے بدبو آ رہی ہو, یا انہوں نے اپنے مزدوری والے کپڑے پہنے ہو جس کو لوگوں کو کراہیت اور گھن آ رہی ہو, تو مسجد کی انتظامیہ کو شریعت مطہرہ نے پورا حق دیا ہے کہ اس کو دروازے پر روک دیں اور اس کو کہیں گے کہ لباس چینج کر کے آئیں اور صفائی و تطہیر کر کے آئیں. اس لیے شریعت میں یہ آیا کہ جب وضو کیا جائے تو جس طرح سر کا مسا کیا جاتا ہے تو جسم سے بدبو کو دور کرنے کے لیے یہ بھی فقہ کے اندر مسئلہ ضروری ہے کہ یہ گردن کا مسئلہ جو ہے، اسی طرح گیلا ہاتھ بغلوں کے نیچے پھیر کر اور اس کو پوچھ لینا تاکہ بدبو جسم سے ظاہر نہ ہو، یہ شریعت مطہرہ اس کو مستحب اور اجر کا طریقہ بیان کیا ہے. اگر اس کے جسم کی بدبو سے دوسرا مسلمان کراہیت کھاتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا تو یہ گناہگار نہیں ہے اس طبی اعتبار سے. اور مسجد کے جو متعلقین لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اس کو روکے اور اس کو کہے کہ جناب تطہیر اور نفاست کا اہتمام کر کے پھر آپ تشریف لائیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیاز کھا کر اگر کوئی آئے یا سگریٹ پی کر کوئی آئے یا کوئی ایسی چیز پی کر آئے جس سے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس کو مسجد میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور اسی کے تناظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ دیوانہ پاگل اور ایسا بچہ جو مسجد کے تقدس اور مقام کو نہیں جانتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کو مسجد سے روکو، اس کو مسجد میں آنے نہ دو. لہذا ان تمام مسائل کو ذکر کرنے کے بعد اب میں لب لباب اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کے اندر موبائل فون استعمال کرنا ناجائز ہے، اس میں بیٹھ کر گیدرنگیں بنانا، پان کھانا اور پھر جناب وضو خانے کے اوپر اس کو اگل دینا اور سارے وضو خانے کو گندا کر دینا، یہ حرام عمل ہے. یہ مسجد کی تزئین اور آرائش کو خراب کرنا ہے. مسجد کی انتظامیہ ان کو تنبیہ کرے، تنبیہ نہ کرے تو ان کو اسی وقت اعتکاف سے نکال کر باہر کر دیں. اس لیے کہ پہلی چیز مسجد کا تقدس اور احترام، اس کی تزئین ایک شخص کی وجہ سے نہیں بلکہ پوری مساجد کے اندر جسے مسلمان آ رہے ہیں ان کو اگر اذیت پہنچتی ہے تو اس شخص کو مسجد کے اندر نہیں چھوڑا جائے گا. اس کا پابند اس حکم کے نیچے میں بھی آتا ہوں اور آپ بھی آتے ہیں، کیونکہ تمام اس حکم کے نیچے مساجد کے احترام کے حوالے سے ہیں. اور خاص طور پر بچوں کے لیے جو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، ایک نہیں کئی دفعہ مساجد کے اندر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہم ساتھ میں لے آتے ہیں اور وہ پھر یہاں پر استنجا وغیرہ کر دیتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، جس سے مسجد خراب، مسجد کی تزئین خراب ہوتی ہے، لوگوں کی نمازیوں کی جگہ ناپاک ہو جاتی ہے. اب پاک جو جگہ کرنی تھی وہ ہوئی تو ہوئی، لیکن نہ جانے کہیں اور جگہ پر گویا کہ پیشاب پڑا ہو تو اس کے لیے پھر اور وہاں پر نمازیوں کی نماز کا کیا حکم ہوگا. تو لہذا اس اعتبار سے میں مسجد کی انتظامیہ کو بھی متنبع کروں گا اس ممبر سے، اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی بہت مؤدبانہ اور بڑا گویا کہ مخلصانہ مشورہ دوں گا ایک مسلمان بھائی ہونے کے حیثیت سے. کیا ہم اپنے بچوں کو ڈرائنگ روم کے آداب تو گھر میں بتاتے ہیں، ٹی وی لانچ کے آداب تو بتاتے ہیں، مہمان سے ملنے کے آداب تو بتاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مساجد کے آداب کیوں نہیں بتاتے جس کا احترام ضروری ہے؟ ہمارا بچہ اگر واش روم سے تولیے سے اگر منہ پوچھ کے باہر نہ نکلے تو ہمارے گھر میں گھرام مچ جاتا ہے کہ تو گیلا پاؤں لے کر یہاں تک آ گیا ہے. ہمارا ایک بڑا آدمی وضو کر کے وہاں سے پانی گراتا ہوا صفوں تک آتا ہے. تو جناب یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا حق سب سے مقدم رکھنا چاہیے. لہذا آگے جو تین دن کے، اور میں ان لوگوں کو داد و تحسین دیتا ہوں کہ جنہوں نے اعتکاف کے اندر عمریں منتخب کی ہیں، کہ جناب 18 سال کا جو شخص ہوگا یا جو انہوں نے منتخب کی ہیں عمریں، اس سے کم عمر کا شخص جو ہے یا بچہ جو ہے وہ اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھے گا. یہ بہت خوبصورت قید ہے، اس کو سب کو بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے انتظام کے ساتھ مسجد کے احترام اور دیگر اور معاملات کے تناظر کے اندر اس کو قبول کرنا چاہیے. اور آخری بات اس میں عرض کروں کہ آخری جو تین دن کا اعتکاف ہوگا اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اور آگے جو بڑی راتیں آ رہی ہیں بچوں کو لانے سے اجتناب کریں، یہاں تک کہ پیمپر کر کے بھی اگر آپ ان کو لاتے ہیں تو اگر وہ پیمپر کے اندر بھی نجاست موجود ہو تو وہ نجاست کو لے کر تو مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو یہ بات بھی سخت معیوب ہے. تو خدا را اس چیز سے مسجد کے احترام کے اعتبار سے میری بات اگر آپ کو بری بھی لگ رہی ہو تو، لیکن مسجد کا حق میری تقریر سے زیادہ آپ کے اوپر ہے. آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، ہمارا حق ہے. تو لہٰذا بچوں کو مساجد میں بڑی راتوں میں لانے سے اجتناب کریں، شور و غوغا بھاگم بھاگی یہاں پر لگی ہوتی ہے، اس چیز کا احترام کریں. اور میں بڑے حضرات سے بھی کہوں گا کہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر ٹولی ڈال کر رمضان المبارک، یا ہر جمعے کے اندر میں ممبر سے دیکھتا ہوں، ہر دفعہ بولتے ہوئے مجھے آر بھی آتی ہے، لیکن یہ شریعت مطہرہ کا قول ہے کہ لا یخاف لومۃ اللائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ رکھا جائے. اس تناظر میں میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اب میں اس شخص کو مسجد میں کھڑا کروں گا کہ اگر میں نے اس کو ممبر سے بات کرتا ہوا دیکھا، اس لیے کہ دوران خطبہ بات کرنا حرام ہے، اور دوران خطبہ ایسا بات کرنا ایسا ہے جس طرح کہ نماز کے اندر بات کرنا ہے، کیونکہ خطبہ جو ہے وہ نماز کے حکم کے اندر ہے. تو لہذا میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑے مؤدبانہ طور پر عرض کرتا ہوں کہ نماز اور بالخصوص جمعے کے خطبے کا احترام کرتے ہوئے سکوت اختیار کریں. تراوی یہاں پر ہو رہی ہے، پیچھے شور و غوغا ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنے اعمال نامے کے اندر کیا چیزیں داخل کر رہے ہیں اور کیا چیزیں شامل کر رہے ہیں. میں انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو تقدیس اور احترام کی باتیں تھیں وہ میں نے ممبر سے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہے، اب یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ پیار محبت سے اس کو سمجھائے
اور اس کو تنبیہ کریں. اگر وہ باز نہ آئے تو مسجد میں آنے سے اس پر پابندی لگا دے. اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے اگر سارے مساجد کا تقدس پامال ہوتا ہے تو اس کو روکنا شریعت کا حق ہے. اس پر احادیث بھی موجود ہے, قرآن کی تلقین بھی موجود ہے, فقہ کی عبارت بھی موجود ہے. یہ تشدد کا مسئلہ نہیں ہے. بعض جگہ ایسی جہاں تک نرمی تک کی رخصت ہوتی ہے, لیکن بعض جگہ یہ ہے کہ جب ہم مسلمان اس کو سختی سے نہ لیں تو پھر ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کی بات آ جاتی ہے. اور یہ سختی دراصل سختی نہیں ہے, یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے. تو ہمیں صرف اس کو اصلاح کے تناظر میں ہمیں سمجھنے کہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. 3 دن کا اعتکاف ابھی آ رہا ہے, اس 3 دن کے اعتکاف کے اندر انتظامیہ میں جو شرائط لکھی ہے معتکفین کے اعتبار سے, کیا کیا چیزیں انہوں نے لے کر بیٹھنا ہے, بالخصوص موبائل فونز اور یہ چیز, اور پھر یہ جو کھانوں کا سلسلہ لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا بہت بڑے جہاد پر گیا ہوا ہے اور یہ کھانوں کا سلسلہ کہ ابھی سسر آئے ہیں تو پھر سالے صاحب آئے ہیں تو پھر ماموں آ رہے ہیں تو پھر چچا آ رہے ہیں تو اس کو پالا جا رہا ہے اس کے اندر, تو یہ تو مختصر سی افطاری اور مختصر سا کھانا کہ جس سے تراویح ادا کریں, جتنا پیٹ خالی رہے گا. اب آپ دیکھیں روزے کے اندر کتنی روحانیت رہے گی. تو معتکف کو چاہیے کہ وہ کم کھائے, جتنا کم کھائے گا اتنا دل اللہ کی یاد میں لگا رہے گا. اور یہ جو سلسلہ کھانوں کا لگا ہے تو خدا را مسجد کو دعوت گاہ اور اجتماع گاہ نہ بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں مسجد کا ادب کرنے کی ادب و آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مقصد کسی ذاتی شخص پر تنقید نہیں تھا, اگر کوئی محسوس کر رہا ہے تو میں اسے معذرت چاہوں گا. میرا مقصد کسی ذاتی شخص کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ مسجد کو جو آداب ہے جو ہمیں قسط وار درس لے کر چل رہے ہیں, اور بالخصوص ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اس کو ہم مجمع عام کے اندر ذکر کریں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسجد کے آداب کے ساتھ ساتھ جو رحمتیں اس مسجد پر اترتی ہیں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. اور یہ جو آخری اشرہ چل رہا ہے اللہ رب العالمین اس میں ہمارے بچوں کی اور جو ہم سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے, اور ان طاق راتوں کی مہربانیاں اور ان طاق راتوں کی رحمتوں سے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو بہرہ مند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.